गलियां हो गई घर बना की जंग अभी तक जारी है जंग करेगा जो भी तुमसे उससे जंग हमारी है
كتابه الكريم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين درود على محمد وعلى محمد صل على محمد عزیزان محترم سورہ غافر کی 65ویں آیت جس کا ترجمہ وہی ہے صاحب حیات جس کو دوام ہے اور اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو اسی کو عبادت زیب دیتی ہے لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پس تم اپنی بندگی میں اپنی عبادت میں اپنے دین میں اس کے لیے خالص ہو جاؤ خالص دینداری پر عمل کرو الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں ہم سپاس ستائش اسی پروردگار کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے اس آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا کہ اس آیت میں خداوند عالم دعوت دے رہا ہے کہ جب پکار رہے ہو تو خداوند عالم کو اخلاص کے ساتھ پکارو دینداری کر رہے ہو تو دینداری اخلاص کے ساتھ کرو خلوص کے ساتھ کرو خلوص کا معنی دو دن میں آپ کے سامنے مختلف عنوان سے بیان ہوا یعنی خدا کے علاوہ کسی اور کو مؤثر نہ سمجھو خدا کے علاوہ کسی کو اپنی زندگی میں اثر گزار نہ سمجھو خدا نے اس کائنات کو اسباب کے ذریعے ضرور خلق کیا ہے خداوند عالم نے اس کائنات کا نظام اسباب کے ذریعے سے بنایا ہے سبب ہے اسباب ہیں لیکن خداوند عالم کسی بھی شے کا محتاج تو نہیں ہے خداوند عالم کا یہ نظام ہے کہ بغیر بادل کے بارش نہیں برساتا لیکن خدا محتاج بادل نہیں ہے نظام اس نے یہ بنایا خداوند عالم اس نظام کے تحت زندگی کو چلا رہا ہے لہٰذا ان اسباب کو مد نظر رکھو بیمار پڑو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ خدا نہیں کہہ رہا کہ بیمار پڑنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ مجھ پر توکل کرو یہ توکل خداوند عالم کو قبول ہی نہیں ہے ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا کی اب نماز ادا کرنے کے بعد جب باہر گیا تو دیکھا باہر اس کا اونٹ موجود نہیں ہے اگر اللہ کے رسول سے شکایت کی اللہ کے رسول میں آیا تھا مسجد میں نماز پڑھی اور باہر جا کر دیکھا تو میرا اونٹ موجود نہیں ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ تو نے اندر آنے سے پہلے اونٹ کی ایک ٹانگ کو باندھا تھا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اونٹ حرکت نہ کرے تو اس کی ٹانگ کو باندھ دیا جاتا ہے کہا باندھا تھا کہا نہیں میں نے تو نہیں باندھا تھا کہا کیوں نہیں باندھا تھا کہا اس لیے کہ میں خدا پر توکل کر کے آیا تھا خدا پر توکل کر کے آیا لہذا باہر آ کے میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا رسول اللہ نے کہا توکل کا یہ معنی تھوڑی ہے توکل کا معنی یہ ہے کہ جو کام جس چیز کے مطابق ہو اسے انجام دو نتیجے کو خدا پہ چھوڑ دو بیمار ہو طبیب کے پاس جاؤ بیمار ہو دوا استعمال کرو لیکن اس دوا کو استعمال کرتے ہوئے اس طبیب کے پاس جاتے ہوئے یہ مت سوچو کہ شفا یہ دے گا شفا خدا دے گا اس کے ذریعے سے دے گا یہ توکل ہے بس فدعوہ مخلصین لہ الدین خدا کو خالص ہو کر پکارو اخلاص کے ساتھ پکارو یعنی خدا کو کسی شے کا محتاج نہ سمجھو خداوند عالم کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اس پہ آپ کے سامنے گفتگو ہوئی ہے عزیزان محترم ہم قرآن کریم میں مومنوں کے لیے دینداروں کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ہمارے لیے بہت کامن ہیں عام ہیں مثال کے طور پہ ہم مومنین کا لفظ قرآن میں پڑھتے ہیں آپ پناہیان اس کو بیان کر رہے ہیں مومنین کا لفظ قرآن میں ہے مسلمین کا لفظ قرآن میں ہے صدیقین صادقین صالحین یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں اور یہ وہ اصطلاح ہے وہ لغت ہے جو ہمارے اور آپ کے کانوں سے مانوس ہے ہم قرآن کی آیات یا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس میں کہیں مومنین کا لفظ ہے کہیں صادقین کا ہے کہیں صالحین کا ہے آغا بنائین کہتے ہیں کہ امام حسین کی خصوصیت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دینداروں کے لیے ایک اصطلاح بھی نئی ایجاد کی. ایجاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس زمانے کے مطابق بیان کیا. اور یہ ایک عقلی راستہ بھی ہے. معمولاً نئی اصطلاحات اسی وقت وجود میں آتی ہیں کہ جب حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، حالات کے تقاضے بدل جاتے ہیں. ادب کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لغت میں کچھ چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں نئے معنی میں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر جس زمانے میں کمپیوٹر نہیں ہوا کرتا تھا، وہ تھا ہی نہیں، تو اس وقت کمپیوٹر کا لفظ بھی نہیں تھا. جب ایک ایجاد ہوئی، ایک ماحول بنا، ایک چیز سامنے آئی، تو ایک لفظ بنا کمپیوٹر کے نام سے. اب اس کو مختلف ممالک نے اپنے اپنے نام سے، اس کے اپنے اپنے اعتبار سے نام رکھ لیے. بعض جگہوں پر، اکثر جگہوں میں کمپیوٹر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہندیوں نے کچھ کام کیا، انہوں نے اپنے یہاں کمپیوٹر کو بھی جو ہے وہ ایک اور نام دے دیا. ایرانیوں نے کام کیا، انہوں نے کمپیوٹر کو رایانے کا نام دے دیا. رایانے، وہ اس کی اپنی ان کی تعبیر ہے، اصطلاح ہے. لہذا نئی لغت آتی ہے جب چیز، نئے حالات سامنے آتے ہیں، نئی چیز وجود میں آتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے بھی دینداروں کے لیے ایک نئی اصطلاح ایجاد کی، نئی اصطلاح بیان کی. یوں سمجھ لیجئے، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، دو دن سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیانون والا معاملہ گزشتہ زمانوں سے چلتا ہوا آ رہا تھا. امام نے اس کو آ کر وضاحت سے بیان کیا. دیگر آئمہ اس چیز کو سمجھے بیان نہیں کرنے کی انہوں نے ضرورت محسوس کی. یا اسی طرح امام کے کچھ اور الفاظ ہیں، کچھ اور اصطلاحات ہیں جس کو امام نے استعمال کیا، اور اس کے بعد وہ قیامت تک کے لیے ایک سند بن گئے. مثلا مثلی لا یبایو مثلا، یہ ہر امام کی بات ہے، لیکن امام حسین نے آ کر اس کا اظہار کیا. اظہار کیا، اس کے بعد قیامت تک کے لیے اب یہ ایک شعار بن گیا. جو بھی حسینی ہے، حسینیت سے سروکار رکھتا ہے، وہ اس شعار کے تحت زندگی گزارتا ہے. مثلی لا یبایو مثلا. حالانکہ یہی بات امام علی کی ہے، یہی بات امام حسن کی ہے، تو امام ائمہ کی بات ہے، لیکن امام حسین نے خاص موقع پر آ کر یہ ایک شعار بلند کیا، تو قیامت تک کے لیے امر ہو گیا، ثبت ہو گیا. اسی طرح ہر امام کی یہی بات ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، لیکن امام حسین نے اس کو بیان کر کے ثبت کر دیا، تاریخ کے اندر ثبت ہو گئی چیز قیامت تک کے لیے. کون سا؟ جو مشہور امام کا شعر، شعار ہے، نعرہ ہے، وہ کیا ہے؟ حیات من نزل. فقط امام حسین کا کلام تھوڑی ہے، امام علی کا بھی یہی کلام ہے، امام حسن کا بھی یہی کلام ہے، تمام ائمہ کا یہ کلمہ ہے. لیکن امام حسین نے ان حالات میں کہ جہاں اس کلمے کو بیان کرنے کی ضرورت تھی، وضاحت سے بیان کر کے کہا حیات من نزل. ہم اہل بیت علیہ السلام ذلت کو تسلیم نہیں کر سکتے، سازش کو تسلیم نہیں کر سکتے، لہذا یہ تمام ائمہ کا یہی دستور ہے، اور یہ اس کے بعد ثبت ہو گیا. اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے قلت دیانون کی اصطلاح کو بیان کر کے جو دین کے ساتھ کمزور رابطہ رکھنے والے افراد ہیں، ان کے لیے قیامت تک کے لیے ایک اصطلاح چھوڑ دی. اب قیامت تک کے لیے جہاں کہیں بھی دین میں کمزوری نظر آئے گی، وہاں امام حسین کی اصطلاح سامنے آئے گی. جہاں کہیں بھی انسان سوچے گا کہ مجھے اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دینا ہے، اسے پہلے امام حسین کے ان جملوں سے گزرنا پڑے گا. الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یہوتونہم ما درت معایشہم واذا محسوا بالبلاء قلت دیم. گزرنا پڑے گا اسے. میں اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ امام عصر تک پہنچیں، کہ ہماری خواہش ہے، ہم چاہتے ہی ہیں کہ امام عصر تک پہنچیں، امام کی رکاب میں ہمیں موقع ملے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کا انتقام لینے کا، زیارت عاشورہ میں کم و بیش تین جگہ آپ اسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں خداوند عالم سے. لیکن اس کے لیے گزرنا اس راستے سے پڑے گا کہ اگر اس جملے میں، اس کلمے کے اندر، اس خطبے کے اندر مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. الناس عبید الدنیا والی کیٹیگری میں تو نہیں ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کو امام نے کہا کہ عبید الدنیا کون ہے، لائق علی السنتہم، دین ہے کمزور ہے. کتنا کمزور ہے کہ جس طرح چکھنے والی چیز کو چکھا جاتا ہے بس. اور یہ کمزور رابطہ بھی، یہ کمزور رابطہ بھی کب تک باقی ہے؟ جب تک اس دین کے ساتھ زندگی آسائش میں گزر رہی ہے. اور جیسے ہی دین، یہی جو کمزور رابطہ تھا، یہی جو کمزور دین اپنایا تھا، جب یہی دین تھوڑی سی آزمائش لیتا ہے، چھٹ جاتے ہیں. مجھے دیکھنا ہوگا، مجھے قلت دیانون میں آنا پڑے گا. مجھے قلت دیانون میں، یعنی دیان کا لفظ آپ کے سامنے بار بار عرض ہو رہا ہے، ہم نے کہا کہ یہی اصطلاح لے کر چلیں گے، دیان امام علی حسین کی زبانی. یعنی اگر ساتھ دینا ہے امام کا تو کیا بننا ہوگا؟ دیندار نہیں، دیان بننا ہوگا. قلت دیانون یعنی وہ دیندار کہ جس کا ایمان مستحکم ہو، جس کی دینداری مستحکم ہو. حالات کسی بھی طرح کے ہوں اس کے دین پر کوئی آنچ نہیں آئے. جو کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, حکم شرعی بیان کیا کہ اگر ایک جگہ مال اور جان, مال میں اور جان میں مقابلہ آ جائے, کیا چھوڑنا ہے کیا لینا ہے, شریعت کہتی ہے مال چھوڑ دو جان بچا لو, اور دوسری جگہ آ جائے کہ جان اور ایمان, جان اور دین, شریعت کہتی ہے جان دے دو دین کو مت چھوڑو, کیونکہ جان اس دنیا کی حد تک ہے, دین آخرت کے لیے, دین دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت تک لے کے جائے گا. بس امام حسین نے اصطلاح دی قلت دیانون, عزیزوں اسی کے ساتھ امام کا ساتھ دیا جا سکتا ہے. لیکن ایک نقطہ آج ایک اور انداز سے سن لیجئے, اس کو آغے پناہیان نے اسی گفتگو کے ذیل میں بیان کیا کہ شاید یہ ضروری بھی نہ ہو اور شاید ممکن بھی نہ ہو کہ ہر شخص جو ہے وہ خود دیان بن سکے, دیان یعنی دین پر پکا عمل کرنے والا. لیکن ایک چیز اور ہے, اور وہ کیا ہے, وہ یہ کہ کم سے کم اتنا ہو جائے انسان کہ جو دیان ہیں انہیں پسند کرنے لگے, کم سے کم اتنا ہو جائے. یعنی اب وہ بحث کو کھولتے ہیں, کہتے ہیں کہ ممکن ہے امام عصر کے لیے جو افراد ضرورت رکھتے ہیں, جو چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص دیان ہو. دیان کا کیا مطلب, میں نے عرض کیا تھا کل آپ کے سامنے کہ بعض اوقات مفاہیم کی ہوتی ہیں بحثیں, آپ مفہوم کو سمجھ ہوتے ہیں, اس سے بہتر ہے آپ مصداق کو دیکھ لیجئے. جیسے صالحیت کے اندر میں نے آ کے کہا تھا, صالح کی ایک بحث ہے, مفہومی بحث ہے, اس پہ بہت ساری باتیں بتائی جا سکتی ہیں کہ یہ معیار ہے, یہ معیار ہے, یہ معیار ہے. سادہ طریقہ یہ ہے کہ صالح کون ہے اسے دیکھ لیا جائے, یعنی علمدار کروالا, خود بخود فیصلہ ہو جائے گا. اسی طرح دیان کون ہے جن کو امام نے کہا قلت دیانون, قلت دیان یعنی کم ہیں, یہ دیان کم ہیں. اب کون ہیں جو امام حسین کے ساتھ ہیں؟ جب کربلا پہنچ گئے, جب امام نے خود پر ارشاد فرمایا تھا, مکے سے نکل گئے, مدینے سے نکل کر مکہ, مکے سے نکل کر کربلا تک آگے, اب جب آگے جو ساتھ کھڑے ہیں امام ان پہ نگاہ رکھ کے کہہ رہے ہیں قلت دیان, یعنی کون ہے دیان, یعنی حبیب ابن مظاہر, مسلم ابن اوسجا, جان علمدار کربلا, زہیر ابن قین, یہ دیان. بس میرے لیے آسانی ہو گئی, اب مجھے اگر دیکھنا ہے کہ میں ان میں آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا ہوں, مجھے ان کے کردار کو دیکھنا ہے, اپنے ساتھ انصاف سے پوچھوں کہ آیا میں اس جگہ پہنچ بھی سکتا ہوں کہ نہیں پہنچ سکتا. اگر نہیں پہنچ سکتا تو کیا کروں, یقیناً مشکل ہے, لیکن کم سے کم اتنا ہو جائے کہ میں ان دیان لوگوں کو پسند کرنے لگوں, کم سے کم مجھے ان سے بیزاری نہ ہو, کم سے کم مجھے جو میری زندگی میں دیندار افراد نظر آ رہے ہیں کہ جو واقعی دین پر عمل پیرا ہیں, دین کے اصولوں سے ہرگز بھی کنارہ کشی نہیں کرتے, دوستی چھوڑنی پڑتی ہے چھوڑ دیتے ہیں, تعلقات چھوڑنے پڑتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, بعض اوقات رشتہ داریاں دین کے نام پر چھوڑنی پڑتی ہیں. البتہ جہاں حقیقت میں بات آ جائے, عرض کیا جہاں پہ جان اور دین پر بات آئے وہاں جان چھوڑ دو, رشتہ داری کیا چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھیے سب. چوتھے امام نے اپنی جو دعا ہے جو صحیفہ سجادیہ میں رسول اللہ کے حوالے سے ظاہرا دوسری دعا, اس کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار تیرے اس نبی پر میرے طرف سے درود و سلام و رحمت ہو, سلام کرتے ہیں کہ جس نے تیرے دین کی خاطر اپنے نزدیک والوں کو دور کر دیا تھا, تیرے دین کی خاطر, اور تیرے دین کی خاطر دور والوں کے لیے اپنی آغوش کو کھولا تھا, دور والوں کو یعنی اجنبیوں سے تعلق بنایا. کیوں؟ دین کی بنیاد پر. اس کا مطلب ہے کہ دین اجنبیت نہیں ہے, دین تعلقات بنانے کی جگہ ہے, دین کا تعلق مستحکم تعلق ہے, دین کا تعلق جو ہے وہ مضبوط تعلق ہے, اور یہ عالم اسلام میں ہوا, اوائل اسلام کے اندر ہوا کہ بعض اوقات بیٹا مسلمان ہو گیا, دین پر آ گیا, باپ مسلمان نہیں ہوا, بیٹا باپ کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا, باپ مسلمان ہوا بیٹا مسلمان نہیں ہوا, ایک بھائی مسلمان ہوا ایک بھائی مسلمان نہیں ہوا, لہذا نتیجے میں کیا ہوا, جو مسلمان ہوا اس نے اپنے اس بھائی کے خلاف جنگ بھی لڑی, کیونکہ دین کا تقاضا یہی ہے, دین کہتے اسی کو ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جنگیں لڑنا شروع کر دیں, لیکن بہرحال دین کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا ہے, دینداری کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا ہے, دین کو فوقیت حاصل ہے. یہ وہ دیان ہے جو امامت کا ساتھ دے سکتے ہیں. اب ممکن ہے کہ یہ مرحلہ آسان نہ ہو, بلکہ ممکن کیا, یقیناً مشکل ہے, اور اسی چیز کو پناہیان صاحب نے بھی بیان کیا, میں بھی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ واقعی اگر یہ دیان موجود ہوتے اس مقدار میں کہ جس مقدار میں آج کے زمانے کے امام کو ضرورت ہے, تو امام ظہور فرما چکے ہوتے, امام ضرور فرما چکے ہوتے. امام حسین علیہ السلام جب ملے انہیں اصحاب, امام نے کربلا میں قیام کیا ہے, وہ واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا. بچوں کے لیے عرض کرتا ہوا چل رہا ہوں کہ چھٹے امام سے کسی شخص نے آ کر جب دیکھا کہ اتنی بڑی دانشگاہ بنائی ہوئی امام صادق علیہ السلام نے, سامنے ہزاروں کی تعداد میں لشکر بیٹھا ہوا ہے, طالب علم بیٹھے ہیں لشکر بیٹھے, سارے کے سارے اپنی عزت کیسے حاصل کرتے ہیں؟ قال الصادق کی باتیں کر کے, کہ چھٹے امام نے بیان کیا, صادق نے بیان کیا, ان کی شاگردی پر ناز کرتے ہیں, خود لشکر ہے امام کا بظاہر ہی. اور ایک شخص آ کر کہتا ہے مولا قیام, امام کہتے ہیں قیام کا وقت نہیں ہے. وہ پلٹ کر کہتا ہے کہ کیوں قیام کا وقت نہیں ہے, قیام کے لیے تو انصار چاہیے ہوتے ہیں, ناصر چاہیے ہوتے ہیں. امام کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے ناصر چاہیے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ آپ کے جد کو تو 72 نصیب تھے, انہوں نے تو 72 کے ساتھ قیام کیا تھا. امام نے کہا کیا سمجھتے ہو یہ سب بیٹھے ہوئے جو ہیں یہ 72 کی طرح ہیں؟ 72 کا مقایسہ کس کے ساتھ ہے؟ 72 کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ سب ساتھ ہیں, دیندار ہیں, لیکن کون سے دیندار ہیں؟ لائقون علی السنتہم, اکثریت. یعنی ٹھیک ہے ابھی آسائش میں گزر رہی ہے زندگی, امام کے ساتھ آسوانی ہے, مسجد ہے, مسجد النبی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اس میں امام صادق علیہ السلام رسول اللہ کی گفتگو بیان کر رہے ہیں, بڑا اچھا لگ رہا ہے. لیکن جب یہی جعفر صادق کہیں گے آؤ قیام کرو, کتنے لوگ ساتھ آئیں گے؟ اس کو امام نے پھر بتایا آگے چل کے, جگہ سے گزرے شخص کو پکڑا ہاتھ, لے چلے اس کو, کہا چلو. تھوڑی آگے گزرے, کچھ جگہوں پہ جانور تھے, پرندے تھے, امام نے کہا گن لو کتنے ہیں. جب اس نے تعداد گنی 20, 22, 30, 40 سے زیادہ نہیں تھے جو تعداد ہے, مختلف تعداد ہیں, بعض میں 12 کی تعداد ہے. امام نے کہا اگر اس مقدار میں ماننے والے اطاعت کرنے والے ہوتے ہم قیام کر لیتے. کس وقت امام یہ بات کر رہے ہیں؟ جب کم سے کم 4,000 کی تعداد کا لشکر بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام بھی امام حسین والی بات کر رہے ہیں, چونکہ امام حسین جملہ بتا چکے. امام صادق علیہ السلام بھی اس آنے والے شخص کو یہی کہہ رہے ہیں, قلت دیانوں, تم ہم سے قیام کی بات کر رہے ہو, قلت دیانوں, کہاں ہیں وہ دیان, کہاں ہیں وہ اپنی جانوں کو قربان کرنے والے. پھر دوسرا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے, ہارون مکی کا واقعہ. خراسان سے ایک شخص آیا, اس نے بھی آگے بلند و بانگ دعویٰ کیے, مولا قیام کیجیے, آپ کی خاطر لڑ جائیں گے, آپ کی خاطر مر جائیں گے, آپ کی خاطر جان دیں گے. امام نے کہا اچھا جان دو گے ہماری خاطر؟ اس نے کہا ہاں دیں گے. خراسان بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے جو آپ کی خاطر جان دینے پہ تیار ہیں. سنا ہوا واقعہ ہے, امام نے تندور بھڑکوایا, تندور میں آگ لگا, تندور میں آگ لگی, امام نے اس سے کہا جاؤ بیٹھ جاؤ. کیا ہوا؟ انکار, مولا نہیں یہ تو نہیں کر سکتا, جلتی ہوئی آگ میں کود جاؤں. امام نے کہا ابھی تو آگے تم دعویٰ کر رہے تھے کہ ہماری محبت میں سب کچھ کر سکتے ہو. اس نے کہا مولا وہ میدان جنگ میں لڑنا الگ ہے, جلتی ہوئی آگ میں جلنا الگ ہے. امام نے کہا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر گزری, ہارون مکی آئے, امام نے کہا ہارون بیٹھ جاؤ تندور میں, جا کے سلام ہوا, سلام کا جواب دیا, کہا ہارون بیٹھ جاؤ جا کے آگے. ہارون نے کچھ نہیں پوچھا. سنا ہوا واقعہ ہے, تکرار اس لیے ہوتی ہے, قرآن کی آیات کہتی ہیں کہ ذکر کرو, تذکرہ کرو, ریمائنڈر دو تاکہ مومنوں کو فائدہ ہو. ہارون مکی آ کر بیٹھ گئے, یہ شخص پریشان ہوا. تھوڑی دیر بعد امام نے اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے کہا جاؤ جا کے دیکھو تندور میں, ہارون زندہ بیٹھے ہوتے. جب ہارون واپس پلٹ کر آئے, ہارون مکی, امام نے اس سے پوچھا خراسان میں ہارون مکی جیسے کتنے ہیں؟ کہ تو کہہ رہا تھا ہزاروں ہیں جان دینے پہ تیار ہیں. اس نے کہا مولا ایک بھی نہیں ہے. کہا بس ہم اسی لیے قیام نہیں کرتے. قلت دیانون, یہ قلت دیانون امام سجاد بھی کہہ رہے ہیں. قلت دیانون پورے کوفہ سے, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک امام سجاد کی زبان پر ہے. کس طرح سے ہے؟ خطبوں کی صورت میں. امام سجاد کا گریہ قلت دیانون کو بیان کر رہا ہے, اگر تم ابھی قلیل نہیں ہو تو کم سے کم اب تو سید سجاد کا ساتھ دو. اگر تم ابھی بھی قلیل نہیں ہو, تم دیان بن گئے ہو تو ٹھیک ہے, کربلا کے اندر جناب زینب کی رضا چھین لی گئی, اب تو جرت دکھاؤ, اب تو ہمت دکھاؤ, اب تو آگے بڑھو, اب تو پہچانو کہ یہ بیبیاں ہیں کون, یہ کن کے سروں سے رضا چھینی ہے. لیکن قلت دیانون چل رہا ہے, مستقل سفر چل رہا ہے عزیزان محترم. وہی چیز آج بھی ہے, زمانے کے امام کے ظہور میں تاخیر کا ایک سبب دیان کی کمی ہے. لہذا اب ہمیں اس جگہ تک پہنچنا ہے اگر ہم نے اپنے امام کو انشاءاللہ بلانا ہے. میں نہیں کہہ رہا, آیت اللہ جوادی عاملی بیان کرتے ہیں, ایران کے بڑے علماء میں سے, کہتے ہیں کہ امام زمانہ نے آنا نہیں ہے, ہم نے بلانا ہے, ہم نے بلانا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ گئے کس کی وجہ سے تھے؟ اپنی وجہ سے تھے نہیں, گئے کس کی وجہ سے؟ غیبت کا پردہ کیوں ہے؟ اپنی وجہ سے, لوگوں کی وجہ سے, لوگ ساتھ نہیں ہیں, انصار ساتھ نہیں ہیں. امام حسین اس حقیقت سے پردہ اٹھا گئے. قلت دیانون, جب آزمائش ہوتی ہے نا دیندار کم رہتے ہیں, دینداروں کا جو ہے مجمع کم ہو جاتا ہے. اس جگہ تک پہنچنا ہے عزیزوں. اب میں نے عرض کیا کہ ممکن ہے ہم اس جگہ تک شاید نہ پہنچ پائیں, مشکل کردار ہیں، جون کا کردار، حبیب کا کردار، جو ہے وہ زہیر بن قین کا کردار، لیکن کیا کریں، کم سے کم اس جگہ تک ضرور آئیں کہ ہمیں دیان لوگ پسند آئیں، ہم کم سے کم ان سے محبت رکھنا شروع کر دیں. اب قرآن کریم نے بیان کیا ہے امتوں کا حال، اور وہ حال ابھی تک چل رہا ہے کہ بعض لوگ ہوئے کہ الذین یقتلون النبیین بغیر حق، بعض لوگ وہ ہیں جو نبیوں کو بغیر حق کے مار دیتے ہیں، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں کہتے، آگے اصلاح کی بات کرتے ہیں، انہیں سدھارنے کی بات کرتے ہیں. یقتلون النبیین بغیر حق، انبیاء کو بغیر حق مارتے ہیں، اور کس کو مارتے ہیں؟ الذین یأمرون بالقسط من الناس، فقط انبیاء کے مخالف نہیں ہیں لوگ، ان کے بھی مخالف ہیں جو لوگوں کو امر المعروف کرتے ہیں، لوگوں کو اصلاح کی بات کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو پسند نہیں آتے ایسے افراد، یعنی دینداروں کو پسند نہیں کرتے، خود دیان نہیں ہے، اپنی مشکل ہے، دینداروں کو بھی پسند نہیں کرتے. کیا چاہتے ہیں؟ ماحول کیسا رہے؟ آزاد ماحول چاہیے، گفتگو کیسی چاہیے؟ جیسی ہمیں پسند ہے وہ گفتگو کریں، ہمیں وہ بچے سنائے جائے. اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ پہ آئے، سورہ لوط کے اندر آئے، سورہ لوط حضرت لوط کی قوم کے بارے میں آئے، حضرت لوط بھی اصلاح کر رہے ہیں اپنے معاشرے کی، برائیوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ کیا کہہ رہے ہیں پلٹ کر؟ فما کانا جواب قوم ہی، ان کی قوم کا جواب کیا تھا لوط کے مقابلے پہ؟ الا ان یخرجوا آل لوط، آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، من قریتکم، اپنی بستی سے نکال دو. کیوں نکال دو؟ انہم اناس یتطہرون، یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاکیزگی کی باتیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر برائی میں مبتلا مت ہو، یہ معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں. ابھی معاشرے کی ڈگر کچھ اور ہے، معاشرہ کسی اور سمت جا رہا ہے، ابھی وہ ماحول بنا ہوا ہے کہ جس کا جہاں موقع ملتا ہے وہ انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے. یہ ہمیں آ کے کہتا ہے تم علی کے ماننے والے ہو، تم یہ کام مت کرو. انہم اناس یتطہرون، لوگ پسند نہیں کرتے ان چیزوں کو، کہتے ہیں جیسا ماحول ہے ویسے چلنا ہے. توجہ رکھیے گا، ایک وہ ماحول قرآن نے نشاندہی کی ہے کہ ایک اکثریت وہ ہے جو حتیٰ اچھائی کی بات کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتے، اچھائی کی بات کرنے والے بھی اچھے نہیں لگتے. آقا بنائیں کہتے ہیں کم سے کم اس جگہ تو کوئی انسان پہنچے، اگر ظہور تک جانا ہے، ظہور میں آنا ہے، چونکہ امام کی حکومت کون سی ہے؟ صالحین کی حکومت ہے. صالحیت یہاں جہاں پر پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، صالحیت یعنی جہاں نجاست موجود نہیں ہے، وہاں تک جانا ہے تو کم سے کم اتنا ہونا پڑے گا کہ اگر خود دیان نہیں ہے تو دیان کو پسند کرنا شروع کرے، خود اس مرحلے تک نہیں پہنچے تو دینداروں کو پسند کرنا شروع کرے. کم سے کم دیندار سے ہمیں تنفر نہ آئے. ابھی آج بھی ہوتا ہے جیسے حضرت لوط کی قوم نے کہا انہیں نکال دو، اخرجو من آل اخرجو آل لوط من قریتکم، آل لوط کو اپنی قریت سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، کیونکہ یہ تو پاکیزہ رہنے والے لوگ ہیں، یہ تو پاکیزگی کی بات کرتے ہیں، طہارت کی بات کرتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے ہیں. آج ہمارے یہاں بھی عزیزوں ایسا کچھ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی بعض گروپس میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط بات کر رہا ہو اور کوئی انسان وہاں پر صحیح میسج ڈال دے، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں، تو جب کوئی صحیح بات کرتا ہے تو پھر تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے؟ گروپ ایڈمن اس کو بلاک کر دیتا ہے. یہ وہی ہے اہل لوط کا جواب ہے، اخرجوہم، ان کو نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ پاکیزہ لوگ ہیں، یہ اچھی بات کرنے والے ہیں، بلاک کر دیا جاتا ہے. گروپس میں اس آدمی کو نہیں آنے دیا جاتا. خاندانوں میں بعض لوگوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ عجیب خاتون ہیں، جب ملتی ہیں بچیوں کو حجاب کی نصیحت کرتی ہیں، یہ عجیب صاحب ہیں جب ملتے ہیں بچوں کو دین کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، ایفائے عہد کی بات کرتے ہیں، امانت داری کی بات کرتے ہیں، اس دور میں رہتے ہوئے بھی یہ باتیں کرتے ہیں. لہٰذا کیا ہوتا ہے؟ بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، ملنا نہیں، جلنا نہیں، یہ وہی سوچ ہے. اگر اب تک ہے ہمارے درمیان خدا نخواستہ تو یہ وہی سوچ ہے، پاکیزہ لوگوں سے دور. عزیز، بعض اوقات انسان زبان سے کرتا ہے، بعض اوقات عمل سے کرتا ہے. امام حسین نے بیان کیا قلت دیانون دیان کم، آقا بنیان کہتے ہیں اگر دیان کی کنڈیشن پر ہم عمل نہیں کر پا رہے کم سے کم پسند تو کرنا شروع کریں. اب آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھاؤں، الحمدللہ اب تھوڑے بہت حالات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے دیان لوگوں کو پسند کرنا شروع کیا ہے، حالات پلٹا کھائے ہیں، حالات نے پلٹا کھایا، اور اس کے اندر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے، امام حسین علیہ السلام ہی کی توفیل سارے کام ہو رہے ہیں. حالات نے کب پلٹا کھایا؟ جب انقلاب اسلامی آیا. انقلاب اسلامی جب آیا حالات پلٹا کھا گئے. انقلاب اسلامی آنے کا نا امام حسین اس کے پیچھے، کیوں؟ کیونکہ اس انقلاب اسلامی کے پیچھے جو طاقت ہے وہ کس کی طاقت ہے؟ جو انقلاب برپا کرنے والا ہے اسی نے بیان کیا. کس کی طاقت ہے؟ امام حسین کی. انہوں نے کہا ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کی بدولت ہے؟ کربلا کی بدولت. جو کچھ ہے کہاں سے حاصل کیا؟ کربلا سے حاصل کیا. کس نے ہمیں یہ سارا پیغام سکھایا؟ امام حسین نے سکھایا. اس انقلاب کی برکت سے حالات نے پلٹا کھایا. ابھی بھی تعداد قلیل تھی لیکن کم سے کم اب ذہنی سطح پروان چڑھنا شروع ہوئی اور دیندار لوگوں کو عام لوگوں نے پسند کرنا شروع کیا. ابتدا انقلاب میں نہیں ہوا. ابتدا میں تو معاملات بڑے خراب تھے. آپ کے سامنے کی باتیں. جب انقلاب آیا ہے, انقلاب آنے کے بعد امام خمینی کو باہر سے تو جو کہا ہی جاتا تھا وہ تو کہا جاتا تھا, مطلب بی بی سی سے تو کوئی توقع ہی نہیں تھی کہ وہ امام کی تعریف کرے گا. دنیا کے دوسرے ذرائع سے تو توقع ہی نہیں تھی کہ وہ امام خمینی کی تعریف کریں گے. حتیٰ اپنے یہاں امام خمینی کی برائی کی جاتی تھی. یہاں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں, جانتے ہیں, یہ تاریخ دیکھ چکے ہیں. 40 سال پہلے کی داستان سنا رہا ہوں آپ کو, زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں. امام خمینی کے بارے میں بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں, بڑے بڑے سرکلز میں بہت بڑی باتیں ہوتی تھیں. برا بھلا کہا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ابھی ذہنی سطح وہاں تک آئی نہیں تھی کہ امامت کا ساتھ دینے کے لیے کس طرح کا دین چاہیے. نتیجہ کیا ہوا؟ جب کوئی اس چیز کا علم لے کر اٹھا, اس کے مخالفت شروع ہوئی. امام خمینی پہ طرح طرح کی تہمتیں لگائی گئیں, طرح طرح کے الزامات باہر سے بھی اندر سے بھی, کہ کیسا انقلاب انہوں نے کیا ہے, بچوں کو مروا رہے ہیں. بچے جنگ پر جاتے تھے, بچے اپنے شوق سے جاتے تھے. 12 سال کا بچہ, 13 سال کا بچہ. امام خمینی نے فقط ایک جملہ کہا تھا, جو جا سکتا ہے ملک کا دفاع کرنے کے لیے وہ جائے دفاع کرے. اس کے بعد خود جاتے تھے. لیکن پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ خمینی صاحب کو دیکھو, الفاظ اچھے نہیں ہیں لیکن استعمال کر رہا ہوں جو بیان ہوئے, جلاد ہیں, بچوں کو مروا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں. بچے اپنے شوق سے جاتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ اس انقلاب نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا. اس انقلاب نے, یعنی امام خمینی کے پیغام نے, امام حسین کے پیغام نے, آہستہ آہستہ یہ انقلاب پھیلنا شروع ہوا. پھیلتے پھیلتے اب نوبت کہاں تک آگے, میں نے عرض کیا کہ اس انقلاب نے کچھ لوگوں کو دیان بنایا اور اکثریت کو محب دیان بنا دیا. بہت سے لوگ خود تو نہ بن سکے لیکن کم سے کم پسند کرنے لگے, کم سے کم انہیں یہ پیغام سمجھ میں آنے لگا. آہستہ آہستہ پھر اسی چیز نے وسعت اختیار کی, یہ پیغام نکلا. ایران کی سرحد سے نکل کر پاکستان میں آیا, ایران کی سرحد سے نکل کر لبنان میں گیا, ایران کی سرحد سے نکل کر کہاں پہنچا؟ نائجیریا پہنچ گیا, ایران کی سرحد سے نکل کر یمن پہنچ گیا. آہستہ آہستہ. کیوں؟ کیونکہ اب لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوا. امام حسین نے کہا تھا قلل الدیان, وہ ہوتے کیا ہیں؟ اگر امام حسین کا وہاں ساتھ دینے والے کثیر ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہاں ایک شخص نے امام حسین کے پیغامات سے پیغام لے کر قیام کیا, اس کا اثر لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اس کے سامنے شکست کھا کر ڈھیر ہو گئی. دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے جو ہے حقیقت کی قلعی کھل گئی. وہ جو دنیا دو قطبوں میں بٹی ہوئی تھی, تصور کیا جاتا تھا کہ آپ کو اگر دنیا میں اپنا سروائیول کرنا ہے تو یا رشین بلاک میں جانا ہے یا امریکن بلاک میں جانا ہے, ان کے علاوہ آپ کی زندگی نہیں چل سکتی. امام خمینی نے اس تاثر کو توڑ دیا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ, نہ مشرق نہ مغرب. کیا مغرب کیا چاہیے؟ اسلام. امام خمینی نے اگر کہا, امام حسین نے جو پرچم بلند کیا تھا وہ یہ اسلام ہے, وہ یہ اسلام تھا کہ جس نے اس وقت کے یزید کو بتا دیا تھا کہ یزید تو نے کربلا کے میدان میں اگر حسین کو گھیر کر یہ سمجھا ہے کہ حسین کا کام تمام ہو رہا ہے تو تیری بھول ہے. ابھی یہی قافلہ چلے گا, آئے گا مظلومیت کے ساتھ, لیکن زینب تیرے روبرو کھڑے ہو کر تجھ سے کہے گی کہ یزید تیرے ایام ختم ہونے والے ہیں, حسین جاویدانی ہو چکا ہے, حسین جاویدانی ہو چکا ہے. اور یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ امام حسین کے خون کا اثر ہے. جناب زینب گئی ہیں, ہاتھوں میں رسن ہے, مظلومیت کا عالم ہے, مگر یزید کے منہ پہ کھڑے ہو کر کہا کہ قیدک, اپنی چال چل, سعیک, اپنی کوشش کر, جو کر سکتا ہے کر. فواللہ لا تمحو ذکرنا, قسم بخدا تو ہماری یاد نہیں مٹا سکتا. عزیزوں یہ پہلا ذکر حسین ہے جو جناب زینب نے کیا ہے, یہ پہلا ذکر امام حسین ہے جو جناب زینب اس کے سامنے کر رہی ہیں. یہی امام حسین کا پیغام تھا, یہ امام خمینی نے کہا کہ یہ پیغام حسینی ہے کہ دیکھو پیغام حسینی وہ ہے کہ جو طاغوت کے دربار میں کھڑے ہو کر حسین کا نام لینے کی ہمت دیتا ہے. لہذا یہ دنیا کی طاقتیں, یہ دنیا کی طاقتیں کچھ بھی نہیں ہیں. آپ نے دیکھ لیا 40 سال گزر گئے اس انقلاب کو. اس کے بعد سے 8 سال کی جنگ ہوئی, 8 سالہ جنگ میں بدترین شکست کھائی. بدترین شکست کھانے کے بعد دشمن پیچھے ہٹا, اور اس کے بعد پھر امام خمینی نے جملات کہے کہ اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیوں نہیں بگاڑ سکتا؟ چونکہ ہمارے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کا پیغام سمجھ میں آ گیا, ہمارے بچوں کو امام حسین کا پیغام سمجھ میں آ گیا. ایک جملہ آگے بڑھ کے کہوں, اب ہمارے یہاں کی عزاداری فقط رسمی عزاداری نہیں رہی, اب ہمارے یہاں کی عزاداری مبارزاتی عزاداری بن چکی ہے. ہمارے یہاں کی عزاداری میں مبارزہ آ گیا ہے, مقابلہ آ گیا ہے. اب ہمارے یہاں کا بچہ فقط سنتا نہیں کہ عمر ابن جنادہ نے کیا کام کیا تھا, اب ہمارا بچہ اس پیغام کو سننے کے بعد خود اس تلاش میں ہے کہ میں کیسے عمر ابن جنادہ کے راستے پر چلوں, کیسے کروں یہ کام. لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھا آپ کے سامنے عزیز. اب وہ وقت آیا کہ اب بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ شاید خود دیان بننا مشکل ہو, لیکن کم سے کم دیان کو پسند کیا جانے لگا. اسی نتیجے میں یہ انقلاب پھیلتا چلا گیا, اسی نتیجے میں. پھر عرض کر رہا ہوں بات کو پلٹاتے ہوئے, شاید ہم امام عصر تک پہنچنے میں خود نہ جا سکیں, شاید نہ جا سکیں, شاید کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگرچہ جانا ہے, منزل ہے, اسی کو طے کرنا ہے. اسی لیے امام حسین ہر سال کربلا کا تذکرہ لے کر ہمارے درمیان دوبارہ آتے ہیں, اسی لیے فرش عذاب بچھتا ہے, اسی لیے تکرار ہوتی ہے, اسی لیے بار 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 آپ بچپن سے لے کر ہم اور آپ جو ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو گئیں بڑھاپے کی دہلیز پر آ گئے, یہ تذکرہ بار بار سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو بھولنا نہیں حسین نے کیا کیا تھا, بھولنا نہیں حسین نے کیا کیا تھا. بس عزیزان محترم, دیان یا خود بننا ہے, کم سے کم یہ کرنا ہے کہ خود نہیں بن سکے تو ان کو پسند کرنا ہے. اب بات آگے بڑھ گئی, کہاں تک بڑھ گئی؟ میں نے عرض کیا انقلاب کے شروع میں امام خمینی کو طرح طرح کی باتیں کی جاتی تھیں, جو نوجوان خود جاتا تھا اس کا الزام امام خمینی کو دیا جاتا تھا کہ دیکھو یہ بچوں کو مروا رہے ہیں, دیکھو یہ بچوں کو لڑوا رہے ہیں, دیکھو بچوں کے خون پر حکومت کر رہے ہیں. اب 40 سال بعد کیا ہوا؟ دیان لوگوں کو پسند کیا جانے لگا. اس کی دلیل مانگی ہے, دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ وہ جو بچے جاتے تھے خود جاتے تھے, الزام امام خمینی کو لگتا تھا, کہا جاتا تھا کہ یہ مروا رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ آپ نے خود نے دیکھا کہ اب ایک ایسا شخص کہ جس نے اپنے دوش پر اپنے اسلحے کو رکھا, ایک ملک میں نہیں بلکہ کئی ممالک میں جا کر اس نے اسلحے کی بنیاد پر اپنا مقاتلہ کیا, مجاہدہ کیا, جنگ لڑی, یعنی جس کو ہمارے یہاں جنگجو کہا جاتا ہے. لیکن چونکہ لوگوں کا شعور کی سطح بلند ہو گئی, دیان لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دیا لوگوں نے, نتیجہ کیا ہوا کہ جس کے ہاتھ میں مسلسل اسلحہ ہے, جو مستقل کئی ممالک کی سرحدوں پر جا کر لڑا ہے, اسلام کی جنگ لڑنے گیا, لوگوں نے نہ فقط اس سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس کو اپناتے ہوئے اس کی تصویروں کو گھر میں لگایا, جس کا نام قاسم سلیمانی ہے. قاسم سلیمانی کیوں کیوں پسند آیا لوگوں کو؟ اس لیے کہ لوگوں نے دیان سے محبت کرنا شروع کر دی, سمجھ آ گیا کہ یہ وہ حقیقی کردار ہیں جو کربلائی کردار. محبت ہوئی یا نہیں ہوئی آپ بتائیے. اسی کراچی نے شہید قاسم سلیمانی کے جو ہے وہ شہادت پر ایک بہت بڑا مظاہرہ دیکھا تھا, اسی نمائش سے لوگ نکل کر امریکی ایمبیسی تک گئے تھے, دیکھا تھا آپ نے کتنا بڑا مظاہرہ تھا, کتنے سارے لوگ تھے. کیوں آئے تھے یہ سارے لوگ؟ کس کے لیے آئے تھے؟ جس کو دنیا کی زبان میں کہا جاتا ہے جنگجو, جس کو دنیا کی زبان میں کہا جاتا ہے اسلحہ اٹھا کر لوگوں کو مارنے والا, جس کو دنیا کی زبان میں جو دنیا کہتی ہے, دنیا کیا کہتی ہے؟ ٹیررسٹ کہہ رہی تھی, کہہ رہی تھی نہیں کہہ رہی تھی قاسم سلیمانی کو. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ امام حسین علیہ السلام کی ان مجلسوں میں آ کر ہمیں سمجھ آ گیا تھا نہیں یہ دیان ہے, یہ ٹیررسٹ نہیں ہے. نتیجے میں کیا ہوا؟ آپ اس محبت میں نکلے, اس محبت میں آج تک لوگوں کے دلوں میں اس کی رسپیکٹ ہے. آپ تو آپ ہیں, آپ تو مومن ہیں, آپ تو حسینی ہیں. قاسم سلیمانی کے لیے جلسے دنیا کی ممالک میں ہوئے جہاں نان مسلمز نے ان کے جلسے میں آ کر ان کو خراج عقیدت پیش کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ دیان ہے. اذان ہو رہی ہے تو پڑے محمد علیہ محمد. بس عزیزان محترم, ہمارے سامنے بھی یہ راستہ کھلا ہوا ہے, ہم نے امام عصر تک پہنچنا ہے. کم سے کم اتنے بن جائیں کہ ہمیں دیندار لوگ پسند نہ آنے لگے, کم سے کم اتنا ہو جائے کہ ہم اپنے امور کی جو زمام ہے, جہاں کہیں بھی انتخابات ہیں, جہاں کہیں بھی جس چیز کے اندر بھی لوگ شرکت کرتے ہیں, لوگ کام کرتے ہیں, وہاں دینداروں کو پسند کریں, دینداروں کو منتخب کریں, جو واقعی ظاہری دین پر بھی عمل کرتا ہو, جس کے شخصیت میں دین نظر آ رہا ہو. ہمارے انتخابات کے اندر, ہمارے جو ہے وہ اس کے اندر معاملات کے اندر شخصی پسند اور ناپسند نہ ہو. تنظیم ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, ٹرسٹ ہے, انجمن ہے, مسجد کے معاملات ہیں, جہاں کہیں بھی جو زیادہ دیندار ہے, کم سے کم یہ ظرفیت اپنے اندر پیدا کر لیں تاکہ ہم اس زمانے تک پہنچ سکیں کہ جہاں انتظام امور دیندار لوگوں کے ہاتھ میں ہے, امام زمانہ کی حکومت کے اندر صالحین حکومت کریں گے، امام زمانہ کی حکومت کے اندر دیان ہوں گے سارے امام کے انتظام کو چلانے والے. پھر عرض کر رہا ہوں ممکن ہے سب لوگ اس لیول تک نہ پہنچ پائیں، لیکن کم سے کم اس حد تک ہونا ہے، کم سے کم اس حد تک ہونا ہے. ہمیں اپنی پریکٹس کرنی کہ دینداری کے ساتھ ہمیں محبت ہونی چاہیے، کم سے کم اس حد تک پہنچ جائیں. بس امام عصر کا ظہور جو ہے اس کے اندر یہی لوگوں کی حکومت ہے، یہی صالحین ہیں، یہی دیان لوگ ہیں. عزیزان محترم، کربلا یہی سکھاتی ہے کہ دیکھو اپنی دینداری کے لیول کو بڑھاؤ، ظاہری سطحی دینداری سے نکل کر حقیقی دینداری کے اندر آؤ. تمہیں واقعی دین سے حقیقی دینداری کیا چیز ہے، اس پر انشاءاللہ کل تھوڑی گفتگو کر پاؤں گا، آج وقت ختم ہو گیا. حقیقی دینداری یہ کہ میں اپنی دین کی پریکٹس سے لذت حاصل کرتا ہوں یا اس کو ایک مصیبت سمجھ کے انجام دیتا ہوں. یعنی میں دین کی پریکٹسز کیا ہیں، نماز، روزہ، خمس، جہاد، اس کے ساتھ کیا امر المعروف نہی عن المنکر، فقط یہ ہیں؟ نہیں، دین کی اخلاقی پریکٹسز اس سے زیادہ ہیں جو فروعات میں بیان کی گئی ہیں. مثلا یہ نہیں کہا گیا کہ دیندار اگر کسی کو دیکھنا ہو تو اس کی نمازوں کی تعداد کو دیکھنا، نہیں کہا، معصومین نے نہیں بیان کیا. کیا کریں، معصومین کے معیارات میں چلنا ہے، ہمارے معیارات تھوڑی چلیں گے. معصومین نے نہیں کہا کہ جس کی دینداری کو دیکھنا ہو، یہ دیکھو کتنی رکعت نماز پڑھتا ہے، دیکھو کتنی لمبی نماز پڑھتا ہے، نہیں ہے. کہا ہے کہ جس کی دینداری کو دیکھنا ہو، یہ دیکھو کہ اس کا ایفائے عہد کیسا ہے، یہ اپنے وعدے کا کتنا سچا ہے، اس کی امانت داری کیسی ہے، یہ امین ہے یا نہیں ہے. امانت داری فقط پیسوں کا رکھنا نہیں ہوتا، بعض اوقات کسی کا راز بھی امانت ہوتا ہے. کسی کی برائی اگر مجھ تک پہنچ جائے وہ امانت ہے. دوسروں کی برائی کو معاشرے میں پھیلا کر خوشی حاصل کرتا ہے یا دوسرے کے راز کو راز رکھ کر اسے سکون ملتا ہے، یہ دینداری ہے. امانت کا ادا کرنے والا کیسا ہے، جو امانت خدا نے اس کو دی ہے، پہلی امانت یہ اولاد کی صورت میں ہے ماں باپ، دوسری امانت اس کی زوجہ، تیسری امانت اس کی اولاد. ان تینوں امانتوں کے معاملے میں کیسا ہے، اپنی اس امانت کو کیسے ادا کرتا ہے، یہ دینداری. لہذا دینداری جو امام حسین کو مطلوب تھی وہ مت کون سی تھی، کہ جہاں پہ مکمل دیندار ہو، پکا دیندار ہو، سچا دیندار ہو، یعنی دین سے سادہ الفاظ میں آج اور بیان کر دوں، یعنی دین کو انجوائے کرنے والا ہو، دین کو مصیبت سمجھ کے عمل کرنے والا نہ ہو. حقیقت میں میں اپنے جیسوں کو اگر دیکھوں تو ہم نماز بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں. اب آ گیا وقت اذان، آ گیا، اب آ گیا وقت نماز، آ گیا، اپنے کاموں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. واقعی اپنی نماز سے انجوائے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ اگر نہیں کر رہا، ابھی اس مرحلے دینداری پر نہیں پہنچ سکا کہ جس کو دیان کہا جا سکے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں قلیل تعداد کے باوجود نماز کو انجوائے کر رہے ہیں. امام حسین کربلا کے اندر شب عاشور حضرت عباس کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ایک دن کی پناہ اور ایک دن کی مہلت اور لے کر آؤ، کہو کہ آج جنگ نہیں کرنی. شب عاشور نہیں، روزے تاسوعا، یعنی نو کی صبح کو جب دشمن نے جنگ کا ارادہ کیا، امام حسین نے کہا ایک دن کی مہلت لے لو. اور اس کے ساتھ ایک جملہ کہا، عباس کیوں میں مہلت دینا چاہتا ہوں، انی احب الصلاۃ، یعنی کہا امام حسین نے کہ میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. احب الصلاۃ، بتا رہے ہیں امام حسین نماز سے عشق رکھتا ہوں، نماز سے محبت رکھتا ہوں، لہذا جیسے ہی میں چاہتا ہوں ایک رات اور ملے میں خدا کی بارگاہ میں اور سجدہ کر سکوں. یہ فقط امام حسین کی حالت ہے؟ نہیں، جو امام حسین کے ساتھ دیان آئے ہیں ان سب کی یہی حالت ہے. اسی لیے روایت نے بیان کیا، دشمن بیان کر رہا ہے، کون بیان کر رہا ہے، جو دشمن کے کیمپ میں، کہہ رہا ہے کہ شب عاشور امام حسین کے خیموں سے عبادت کی، مناجات کی ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے مکھیوں کے چھتے سے، شہد کی مکھیوں کے چھتے سے جب شہد کی مکھیاں ارد گرد منڈاتی ہیں اس سے آواز آتی ہے، عبادت خدا کے اندر. فقط امام حسین عبادت سے لذت نہیں لے رہے، یہ جتنے دیان ہیں جو امام کے ساتھ کھڑے ہیں سب لذت لے رہے ہیں، یہ سب آخری وقت کی عبادت کو انجوائے کر رہے ہیں. پروردگار یہ آخری سجدہ تیری بارگاہ میں کر رہے ہیں، واہ کیا مزہ آ رہا ہے اس سجدے میں، کل تیری بارگاہ میں اپنا سر پیش کر کے آئیں گے. خدا یا اس سر کو تو نے آج آخری رات مہلت دے دی، تیری بارگاہ میں جھک جائے، تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، دل نہیں چاہ رہا کہ اس سجدے سے سر کو اٹھاؤں چونکہ یہ آخری مہلت ہے اس دنیا میں اس سجدے کی، لیکن پروردگار کل اس سر کو کٹوا کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. آج پروردگار تجھ سے ملاقات، تیری لقا کا ذریعہ یہ نماز، یہ سجدہ ہے. پروردگار کر تجھ سے ملاقات، تیری لقا کا ذریعہ اپنے سر کو کٹوا کر حسین کی راہ میں قربان ہو کر آنے کا، یہ دیان ہے عزیزان. بس یہ مراحل ہیں، امام عصر کے ظہر تک پہنچنے کے لیے شرائط ہیں جن کو طے کرنا ہے. دیان یا خود بننا ہے یا کم سے کم دینداروں سے محبت رکھنی ہے, کم سے کم دینداروں کو پسند کرنا ہے. عزیزوں, بس اسی وجہ سے ہم اور آپ فقط امام حسین کے مصائب پر نہیں روتے, ہم اور آپ فقط امام حسین کو نہیں یاد کرتے, چونکہ جو امام حسین کے ساتھ تھے وہ مکمل دیندار تھے, وہ دیان تھے, وہ وہی لوگ تھے جو امام حسین کو مطلوب تھے. لہذا نتیجے میں آپ کے سامنے جب اصحاب امام حسین کا تذکرہ آتا ہے آپ خود آنسو بہاتے ہیں. آپ انصاف سے بتائیے کہ آپ آنسو بہانے میں کوئی تفریق رکھتے ہیں؟ مصائب کی شدت کم اور زیادہ ہے, مصائب کی شدت کم اور زیادہ ہے, لیکن جب اصحاب حسین کا بھی تذکرہ سنتے ہیں آپ ایسے ہی آنسو بہاتے ہیں جیسے کربلا والوں پہ آنسو بہانا چاہیے. آپ جب کربلا جاتے ہیں آپ فقط امام حسین کو سلام کر کے ایک سائڈ پہ تو کھڑے نہیں ہوتے, آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرنے کے بعد باہر نکل کر آتے ہیں, دائیں طرف جاتے ہیں. کون ہے دائیں طرف؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار آباد اللہ حسین. آپ ان سب کو بھی سلام کرتے ہیں, یعنی میں امام حسین کے احترام میں آیا ہوں. مگر اے دیان, اے وہ افراد کے جو کم تھے مگر حسین کو مطلوب تھے, جو کم تھے مگر کربلا کے اندر حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے, جملے کو ایک اور انداز سے کہہ دوں, کم تھے مگر جب تک تم تھے حسین کے بچوں کو ایک آس تھی. کتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا, جب تک تم تھے حسین کے بچوں کو ایک حوصلہ تھا, جب تک تم تھے, کم تھے مگر جب تک تم تھے سیدانیوں کو اپنے سر پر محفوظ حجاب کا خیال تھا, انہیں معلوم تھا ہمارا حجاب محفوظ ہے. کیوں؟ کیونکہ دیان موجود ہیں ساتھ, ہمارا حجاب محفوظ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قربانی دینے والے پکے دیندار موجود ہیں. یہ اہمیت ہے دیان کی عزیزان محترم, کہ سیدانیوں کو ان کے وجود سے ایک آسرا تھا, امام حسین علیہ السلام کے بچوں کو ان کی وجہ سے ایک ڈھارس تھی. یہ کم ہے کہ حسین کے بچوں کی ڈھارس بن جائے؟ یہ کم ہے, یہ کم مقام ہے, یہ کم مقام نہیں ہے. امام کہہ رہے ہیں قلت دیان, بس قلیل تھے لیکن تھے ایسے. امام کو وہی چاہیے, امام زمانہ کو بھی وہی چاہیے عزیزان محترم. اس لیے ہم جب یاد کرتے ہیں فقط امام حسین کو یاد نہیں کرتے, ہم امام حسین کے اصحاب کو بھی یاد کرتے ہیں تو ویسے ہی آنسو بہاتے ہیں جیسے بہانا چاہیے. میں آپ کے سامنے ایک دو اصحاب کے تذکرہ کرتا ہوں, دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ واقعی آنسو بہانے میں دریغ کریں گے یا نہیں, آپ حسین سے وابستگی کی وجہ سے ان پر بھی ویسے ہی آنسو بہائیں گے. مثلا جب کہا جاتا ہے جان ایک غلام تھا, آپ کے ذہن میں کیا جان کا رنگ و نسل آتا ہے یا جان کی فداکاری آتی ہے؟ جان نے اپنے آپ کو امام حسین پہ قربان کیا, وہ آئے ابو ذر کے صحابی تھے, ابو ذر کے غلام تھے, ابو ذر نے امام حسین کو بخش دیا تھا, کہا کہ میرے بعد امام حسین کے ساتھ رہے, امام حسین کے ساتھ رہے. جب وقت آیا, آخری وقت آیا, امام حسین علیہ السلام نے صبح عاشور جان کو مخاطب کیا, کہا جان تم اچھے وقتوں میں ہمارے ساتھ تھے, تم نے ہمارا ساتھ دیا, تم اسی لیے تھے کہ تمہاری زندگی راحت میں رہے. جان اب آزمائش کا مرحلہ ہے, تم اپنے آپ کو بچاؤ, چلے جاؤ, میں تمہارے اوپر سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں, تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تم چلے جاؤ. جان کا جواب کیا عزیز, غلام میں چلا جائے, پلٹ کر کیا کہتے ہیں, چونکہ دیان ہے پکا دیندار ہے, جانتا ہے امامت کس چیز کا نام. جان نے پلٹ کر کیا کہا, اے ابا عبداللہ راحت اور آسائش میں تو آپ کے ساتھ رہوں اور جب مشکل وقت آئے تو آپ کا ساتھ چھوڑ دوں؟ اے ابا عبداللہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ خلاف توقع ہے, یہ خلاف وفا ہے, یہ دینداری کے خلاف ہے کہ میں امامت کو فقط اپنی دین دنیا کے لیے مانتا رہوں اور جب میری دنیا بند ہونے لگے تو میں امامت کو چھوڑ جاؤں. یہ امامت کے خلاف ہے, امامت کی شان کے خلاف ہے. تو جان نے کیا کیا, اپنے آپ کو قربان کرنے پہ آمادہ ہوئے. اس کے بعد جان نے کہا, مولا میرا رنگ سیاہ ہے, شاید میرے جسم سے بو آتی ہے, آپ دعا کیجئے خدا مجھے روشن چہرہ عطا کرے, میں رسول اللہ کے سامنے جاؤں, آبرو مندانہ چہرہ لے کر جاؤں. عزیزوں, امام حسین نے جان کو اجازت دی, اس کے لیے دعا کی, پروردگار اللہم بیض وجہہ, خدایا اس کے چہرے کو روشنائی عطا فرما, اس کے چہرے کو نور عطا فرما, اس کے جسم کو معطر فرما. عزیزوں, روایات میں بیان ہوا کہ جان شہید ہو گئے اور جان کی شہادت کے بعد اب ظاہری طور پر سوچ رہے تھے شاید کہ بس میرا کام تمام ہوا، میں نے مولا پہ اپنی جان قربان کر دی ہے، اب بس میرا آخری وقت ہے، اپنے آخری لمحات کو گزار رہے تھے. خلاف توقع محسوس ہوا کہ کوئی میرے سرحانے آ کر کھڑا ہوا ہے، آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو دیکھا امام حسین علیہ السلام. توقع نہیں تھی جان کو شاید کہ میں غلام ہوں، کہاں میرے پاس مولا آئیں گے، مگر یہ حسین ہے، یہ حسین ہے کہ جس کا دل سب کے لیے برابر دھڑکتا ہے، جان کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا ہے. عزیزو امام حسین کی دعا تھی، جان کے حق میں قبول ہوئی. روایات نے بیان کیا کہ جب امام سجاد علیہ السلام نے آنے کے بعد اعجاز امامت سے لاشوں کو دفنایا ہے تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا مولا فلاں جگہ سے تھوڑا نور نظر آ رہا ہے، تھوڑی سی خوشبو آ رہی ہے. جا کر دیکھا گیا تو وہ اسی غلام جان کا جنازہ تھا جس کا چہرہ بھی روشن تھا، جس کا جسم بھی روشن تھا، جس کے جسم سے خوشبو بھی آ رہی تھی. بس عزیزو یہ اصحاب امام حسین تھے. ہم جب روتے ہیں فقط حسین پہ نہیں روتے، ان کے اصحاب پر روتے ہیں. امام حسین کے ان اصحاب کو یاد کرتے ہیں کہ جب سعید ابن عبداللہ نے کہا مولا وقت نماز ہے، مولا آپ نماز کی ادائیگی کیجیے. کیوں یاد کرتے ہیں ان اصحاب کو؟ اس لیے کہ یہ وہ دیانت دار تھے، دیان تھے، یہ امامت کے حق کو جانتے تھے. کون ہوتا ہے دیان؟ سعید ابن عبداللہ سمجھ لیجیے. بس زحمت تمام کروں، امام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. امام نے اپنی نماز کو تمام کیا، ادھر تیر پر تیر چلے عزیزوں. سعید ابن عبداللہ اپنے جسم پر تیروں کو لیتا رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ اب امام نے نماز ختم کی، سعید سے کھڑا نہ رہا گیا، اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا. تمام خون زمین پر بہ چکا مگر دیان ہے، جانتا ہے دینداری کیا ہے. جملے سے سمجھ لیجئے گا کیا کمال ہے. اس عالم میں جب امام کی آغوش میں سر آیا، امام سے ایک جملہ پوچھا، یہ نہیں پوچھا مولا میں نے کیسا جہاد کیا، یہ نہیں پوچھا مولا میں نے کیا کمال کیا، ایک جملہ. کیا جملہ ہے؟ اوفیتو یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے میں نے وفا کی ہے، کیا میں نے آپ کا حق ادا کیا ہے؟ اللہ اللہ. اس جملے کو سن کر امام نے کہا نعم، تو نے اپنا حق ادا کر دیا. اے سعید تو دینداروں میں سے ہے، تو نے اپنا حق ادا کر دیا. اب قیامت کا منظر میں تجھے بتا رہا ہوں، جب بہشت میں ورود ہوگا تو اس عالم میں جائیں گے، تو آگے آگے چل رہا ہوگا، ہم تیرے پیچھے پیچھے. اور سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ اللہ استغفر تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے تو رحمت کا واسطہ، جہاں کہیں فرش اعضا بچھا، اس فرش اعضا کو بچھانے والوں، اس فرش پہ آنے والے تمام مومنین کی جان مال عزت آپ کی حفاظت فرما. پروردگار تو رحمت کا واسطہ ہمیں حسینیت کو سمجھنے، پیغام حسینی کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدا ان مجالس کے ذریعے سے ہمارے نفوس کی اصلاح اور تکمیل فرما. پروردگار ان مجالس فرش اعضا کی برکت سے ہمیں ہمارے زمانے کے امام کی نصرت کے قابل بنا. تمام مراجع اعظام کو، رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. اس وقت جو لوگ بیمار ہیں، مخصوصاً کچھ مومنین نے مخصوصی طور پر التماس دعا کے لیے درخواست کی، دعا کریں خدا ان تمام مومنین و مومنات کو جن میں کچھ بچے بھی شامل ہیں، وینٹیلیٹرز پر ہیں، دعا کریں خدا ان تمام مومنین کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.